خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے تو پھر ستاروں کی گرد قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب، جو اسلامک کالج میں انگریزی کے استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب، جو ایک معروف عالم دین ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع آخرت سے متعلق ہے۔ پروفیسر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا، آپ کے نزدیک کیا ہم اس تصور کو موجودہ دور میں ایک علمی حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جو موجودہ آپ فلسفے میں کہہ لیں یا سائنس میں کہہ لیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کہیں اور لے جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا جو آخرت کا تصور ہے اس میں میں بھی کوئی تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہو جائے یا اجتہاد کی صورت نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کانفلکٹ جو ہے سائنس اور فلسفے کا وہ آخرت کے تصور کے ساتھ جو میٹافیزیکل تصور ہے وہ موجود ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اینڈ دے سارٹ آف پروو اٹ، کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور وہ ایک بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں اگر آپ آخرت کا تصور لے لیں تو شاید آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جائے، اور دوسرا جو تصور ہے میٹافیزیکل، اس کو آپ استعارے کے طور پہ اور میٹافر کے طور پہ اگر آپ لیں تو پھر کچھ جو ہے وہ جدید ذہن جو ہے اس کو شاید تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے اس تصور کا ڈائجسٹ ہونا ایک ماڈرن مائنڈ کے لیے تھوڑا،
یعنی آپ کے نزدیک یہ تو کوئی بعیدست قیاس نہیں ہے کہ کائنات کسی موقع پر ختم ہو جائے، لیکن یہ شاید تصور کچھ آپ کو پیلیٹیبل یا ایکسیپٹیبل نہیں لگتا کہ اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ کریٹ کیا جائے گا اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔
ریوارڈز ایز فار ایز فلسفہ اور وہ جو سائنس ہے وہ کنسرن ہے، ریوارڈ جہاں تک ہے وہ قرآن مجید میں جو ریوارڈز ہیں وہ آفٹر لائف میں ہیں زیادہ تر، جو بعض ریوارڈ جو ہیں وہ آپ کو اس زمین پہ بھی دیے جائیں گے، وعدہ ہے، لیکن وہ ریوارڈ جو ہیں دے آر ایٹ رینڈم، آپ کو وہ رینڈملی ملتے ہیں، دے آر ناٹ سرٹن، آپ دنیا میں وہ ریوارڈ جو ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، آبزرویشن میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ آپ کو دنیا میں ریوارڈز مل رہے ہیں، اگر کچھ مل بھی رہے ہیں تو دے آر رینڈم۔ ایک بہت ہی پائرس ایک پارسا بندہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں، آبزرویشن ہے، کامن آبزرویشن، ایک بہت پارسا بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جبکہ ایک بڑا ہی غلط سا آدمی جو ہے وہ ریوارڈز لے رہا ہے اس دنیا میں، اور مے بی وہ پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا اس کا، یہ ایک علیحدہ
جیت ہے۔ غامدی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، جزا اور سزا کا جو یہ معاملہ بیان کیا جاتا ہے اس کے کوئی حتمی علمی دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟
جب آپ غور کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے حواس سے ہے، حواس پر بھی بہت گفتگو ہو چکی، یعنی وہ کتنے حتمی ہیں، کس حد تک کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو ہم یقینی انداز سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کا ایک بڑا ذریعہ علم ہے، اور ان کی بنیاد پر جو معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان تمام معلومات کو انسان اپنی زندگی میں رو بعمل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور بے شمار تصورات اور آراء اور نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنا نفس ہے جس کو اندر سے دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے، میں جس طریقے سے باہر کو دیکھنے کے لیے حواس رکھتا ہوں اسی طرح میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ایک احساس اور شعور مجھ تک منتقل ہوتا ہے، تو انسان اس کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ عقلی نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی روشنی میں نفس اور مادہ دونوں کا جائزہ لینا چاہیے. اگر وہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں تمام انسان اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں اور ان کو جواب دہی کے مرحلے سے گزارا جائے اور پھر ان کے لیے جزا اور سزا ہو, اگر تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے, علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے, تو پھر سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا. اب کیا ایسا ہوگا کا جہاں تک تعلق ہے, اس کا جواب تو بہرحال خدا ہی دے گا. یعنی اگر کائنات کا پروردگار ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ جواب تو اس کی طرف سے ملنا چاہیے. عقل آپ کو جہاں کھڑا کر دے گی, علم جس مقام پر آپ کو پہنچا دے گا, وہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تجزیہ کر کے وہ سوالات متعین کر دے. چنانچہ قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے. قرآن مجید جب آخرت کا تصور پیش کرتا ہے, اور یہ بالکل معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں بنیادی دعوت ہی آخرت کی دعوت ہے, وہ انسانوں کو متنبع اس پر کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں, نبی کو نبی کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے, رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے. تو آخرت قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے, بلکہ الہامی صاحب کا بنیادی مضمون ہے, اور آخرت کی منادی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کیا کرتا ہے, وہ آپ کو نفس اور مادے دونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر آپ کے سامنے کچھ شواہد پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے نفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے, آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے, میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا. یہ لازم کرتا ہے کہ آپ کے ہاں خیر اور شر دونوں کے نتائج یکساں نہ ہوں. اگر دونوں کے نتائج یکساں نہیں ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں آپ جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو آپ کی فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے, اور فطرت کے اندر جو غیر معمولی دائیہ عدل کا ہے, انصاف کا ہے, انسان اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا کی عظیم تحریکیں انصاف حاصل کرنے کے لیے چلی ہیں. انسان کی خواہشوں اور انسان کے ارمانوں میں اگر ایک جگہ پر انگلی رکھیں تو وہ انصاف کی خواہش اور انصاف کو حاصل کرنے کا ارمان ہے. وہ اس کی جانب آپ کو توجہ دلائے گا, اور توجہ دلا کر یہ کہے گا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے اور یہ آرزو ہے, اس کے برآنے کی کیا صورت تمہارے سامنے ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر توجہ دلائے گا تو اس کی صفات کی طرف متوجہ کرے گا, اور پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اگر مانتے ہیں, رحمت کو اگر مانتے ہیں, تو پھر اس کائنات کے انجام کے بارے میں آپ اس کی صفات کے تقاضے سے کیا رائے قائم کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کی وہ جزا و سزا دلیل کے طور پر رکھے گا جو ان کے ذریعے سے اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دی گئی, اور پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنے نقطہ نظر کا تجرباتی ٹیسٹ لیبارٹری میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے, ہم نے تو قیامت کے تصور کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ پیغمبروں کی منادی کو سنیے, وہ اس کا کیا تصور پیش کرتے ہیں, اس کے بعد جو سوالات اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے, اور وہ بالکل علمی اور عقلی طریقے سے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو مانے بغیر اس دنیا کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی.
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا تصور اصلاً انسان کے جو احساس محرومی ہے عدل کے حوالے سے, خواہشات کے حوالے سے, اس کی پیداوار ہے, یا اس میں مزید کچھ آپ دلائل کا اضافہ کرنا چاہیں گے؟
ایمان بالآخرہ ایک ایسا ایمان ہے کہ اسے کچھ قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم نے ایقان کے درجے میں پیش کیا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, یہ ایمان تک محدود ہے. لیکن جب آخرت کی بات قرآن حکیم نے کی تو پھر فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کے درجے میں ایمان لاتے ہیں. تو یہ صرف محرومیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی متکلم اپنا کوئی کلام پیش کرتا ہے تو اس کے کلام پر ایمان لانے کے لیے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے, اس کے دلائل اور اس کی کے براہین جو ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ایمان بالآخرت یا آخرت کی حقیقت کو اور صداقت اور سچائی کو جب پیش کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے پیش کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں پر ایک مسلمان جو ہے وہ اعتماد کے ایک اعلیٰ ترین درجے پر موجود ہے. ہمیں کچھ سوالات جو ہیں وہ اس مقام پر لے آئیں گے کہ جہاں پر علم جو ہے وہ آ کر رک جائے گا، اور پھر ہم اس کا جواب جو لیں گے وہ ہم وہی سے لیں گے، یعنی انسان کا اپنا جتنا بھی غور و فکر ہے اس کا منبع اور سرچشمہ تو اس کی عقل ہے، لیکن جہاں تک ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابیں ہیں۔
پروفیسر صاحب، کیا آپ مولانا کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پھر آخرت کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کی اصل بنیاد علمی نہیں ہے بلکہ ایک بلیف کا سسٹم ہے جس کو پھر ہم علمی طور پر نہیں پیش کر سکتے؟
میں ڈیویٹ کروں گا تھوڑا سا ٹاپک سے جو آپ نے بات کی، کیونکہ آخر کار وہ ریلیٹ ہو جائے گا۔ لاجک میں کچھ فیلسیز جو ہیں وہ لوجیشنز نے پیش کی۔ ایک تو ایکویویکیشن ہے، ایکویویکیشن جو ہے اور ریٹرک، اس ان دونوں میں سے جو ہے ریٹرک خاص طور پہ کچھ ایسی فیلسیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے، اور ریٹرک جو ہے وہ ایک ایسی ایک ٹیکنیک تھی جو کہ ڈیولپ کی گئی اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کہ اس میں اصل بات جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اسکاٹ پیک تھا امریکن آتھر، وہ کہتا ہے کہ دیر آر نو فائنل آنسرس۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم حتمی جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں؟ اور مولانا نے ذکر کیا کہ کیریکٹر کی بات ہے، لاجیکل فیلسی میں جب آپ کیریکٹر کو انووک کرتے ہیں تو ایک لاجیکل فیلسی ہے ایڈ ہومینم۔ ایڈ ہومینم یہ ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں، بندے کا کیریکٹر بیچ میں لے آئیں۔ وہ کہتے ہیں جی کیریکٹر کی بات مت کریں، آپ بات کریں کہ بات بندہ جو کیا کر رہا ہے۔ تو فیلسیز جو ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنی ہے۔ اب جو ہے یہ فائنل آنسرس کی بات ہے، میرے خیال میں فائنل آنسرس جو ہیں وہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ تو اس میں میں مغامدی صاحب سے پوچھوں گا کہ آر دیر اینی فائنل آنسر، حتمی جوابات ہمیں مل سکتے ہیں؟
ٹھوس علمی دلائل جن کی طرف مولانا نے بھی کہا کہ نہیں وہ ہم پیش نہیں کر سکتے، تو آپ کی بھی جو گفتگو ہم نے سنی اس سے بھی محسوس ہوا کہ محض انسان کے کچھ داخلی دائیات اور جذبات ہیں کہ جن کا جواب اس نے آخرت کی شکل میں دے دیا، لیکن کیا اس سے کوئی بات، کوئی تصور علمی حقیقت بن جاتا ہے؟
انسان کے پاس اصل میں علمی استدلال کے لیے، جس کو آپ علمی استدلال کہتے ہیں، اس کے لیے چیزیں ہی دو ہیں، ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے۔ دونوں کی تحلیل کی جائے گی، دونوں کا تجزیہ کیا جائے گا، دونوں کے دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربے سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں۔ آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں پڑھا ہوگا، سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ڈارون کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے؟ وہ اس عالم کا تجزیہ ہے نا، اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ ہے۔ اس نے نفس اور مادہ دونوں کا مشاہدہ کیا ہے، حیات جس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ شواہد اور آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، فوسلز کا ریکارڈ ہے، اثریات کی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، آپ کچھ مشاہدات ایسے کرتے ہیں کہ جن مشاہدات کا تعلق آپ کے قیاسات سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نفس اور مادے ہی کو موضوع بناتے ہیں، سائنس بھی اسی کو موضوع بناتی ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف مادے کا مطالعہ آپ باہر سے کر لیتے ہیں، انسان کے اندر جو ایک شخصیت رکھی گئی ہے یہ بھی انسان کے لیے موضوع مطالعہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی آپ کسی علمی نتیجے کو نکالنا چاہیں تو دونوں کا مطالعہ کریں گے۔ میں جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور موجود ہے۔ میں ازل سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھلی ہوتی ہے اور کوئی چیز بری ہوتی ہے۔ خیر اور شر کا یہ جو شعور ہے یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے، یعنی اس کی بنیادیں پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہیں۔ انسان جس وقت اپنے اندر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے جو اس کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جب انسانوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عالمگیر سطح پر اخلاقی اصولوں کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قدیم ترین تمدن میں، جدید ترین ریاست میں، یہاں تک کہ جب انسان نے اپنا آخری ظہور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صورت میں کیا ہے تو اس کو بھی اخلاقی اصولوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے، جس سے بنیادی حقوق کے تصورات پیدا ہوئے ہیں۔ تو اخلاقی اصولوں کو جب انسان دیکھتا ہے، خیر اور شر کے تصور کو اپنے اندر پاتا ہے، تو قرآن اسے متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر نفس لوامہ ہے، یہ جو خبردار کرنے والی ایک تمہارے اندر حقیقت ودیت کر دی گئی ہے، یہ جو تمہیں متربع کرتی ہے کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے، اور اس کے اندر امتیاز کا جو شعور تمہارے اندر دیا گیا ہے، یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ان کا نتیجہ یکساں نہ نکلے۔ یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، جس طریقے سے آپ ایک کائناتی مظہر کو دیکھتے ہیں، تو کائناتی مظہر کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق کسی خطابت سے، ٹارک سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا، اس مشاہدے کا ایک لازمی عقلی نتیجہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو خیر و شر کا شعور اگر آپ کے اندر موجود ہے، تو خیر و شر کا شعور جہاں پایا جائے گا، وہ اس لازمی نتیجے کو عقلی لحاظ سے آپ سے منوائے گا کہ خیر اور شر دونوں کو یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ اس کو منوائے گا کہ یکساں نہیں ہونا چاہیے، تو ان کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید اس کو بنیاد کے طور پر پیش کر کے آپ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے، یہ پہلا قدم ہے، آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ خیر و شر کا شعور جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کا ظہور عالمگیر سطح پر ہوا ہے، جس نے ریاست کو وجود بخشا ہے، جو عدالتوں کو وجود بخشتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں، یہ خیر و شر کا شعور کیا اس پوری کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے خیر اور شر کے امتیاز کے بغیر معاملات کو چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو ایک قیامت صغرا آپ کے اندر برپا ہے، قیامت صغرا کیا ہے؟ وہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک قیامت صغرا برپا ہونی چاہیے جو پوری انسانیت کے بارے میں خیر اور شر کا فیصلہ کر دے۔ یہ اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ آپ بیان کر دیں، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سارے استدلال کو بحثیت مجموعی دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کیسے آپ کو حتمی نتیجہ تک پہنچاتا ہے، تو بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔
پروفیسر صاحب، دو بڑی اہم باتیں غامدی صاحب نے فرمائی ہیں۔ ایک مورل لاء آپ کے اندر پایا جاتا ہے جس پر انسانیت کا اجماع رہا ہے، تو اس کو ایک پریمس کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پریمس کو ڈینائی کریں گے؟ اگر نہیں ڈینائی کریں گے تو کیا اس منطقی نتیجے کا انکار کریں گے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا؟
افتخار میاں، مورل لاء جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے اٹس مین میڈ۔ مورل لاء آپ کو ایسٹرانومی پڑھیں تو کہیں مورل لاء آپ کو میرے خیال میں کسی ستارے یا سیارے میں مورل لاء کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے، اب گاندھی صاحب نے ڈارون کا ذکر کیا، اب یہ دیکھیے آخرت کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ جین، ایک جین ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز، وہ ایک فالتو جین ہے جسے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جین جنک جین ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیبری ہے، ایک وہ کوڑا کرکٹ ہے وہ جو شامل ہے انسان کے اندر۔ اس جین کا جو یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے، فنکشن کوئی نہیں ہے باڈی میں،